تو شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے خاص طور پہ فرمایا، تمام ملک کے علماء موجود تھے، مشائخ، علماء، صلحاء، مجلس عاملہ کی بھی، شورا کی بھی اور عمومی کی بھی. فرمایا اپنے اکابر کی زندگی پڑھا کرے. حضرت نے فرمایا کہ اپنے طلباء کے سامنے زندگی رکھیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہمارے علماء تھے کیسے، اور ان کی سوچ کیا تھی، اور ان کی فکر ہی کیا تھی. ہمارے طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کس ذہنیت کے ساتھ دین کا علم سیکھنا چاہیے اور کس سوچ کے ساتھ علم کا سفر اختیار کرنا چاہیے. اور ایک طالب علم اور ایک عالم، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ آگے جا کر کس طریقے سے اپنی امت قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ اپنے بزرگوں کی سوانح اور ان کی تاریخ اور ان کی زندگی پڑھنی چاہیے. علماء سے بھی فرمایا، اور فرمایا اپنے طلباء کے سامنے بھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے سے برکت ہوتی ہے. بزرگ تو بزرگ ہی ہوتا ہے نا، لیکن کوئی آدمی اپنے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، فائدہ کس کو ہوگا؟ کرنے والے کو. مشکات پڑھ رہا ہے، صاحب مشکات کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، اس کی نیت کر لی. تو جن سے استفادہ کر رہا ہے اور جن کے واسطے سے اسے علم مل رہا ہے، جن کے واسطے سے اسے انسانیت کا سبق مل رہا ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں اور اپنے نوافل میں اور اپنے اعمال میں انہیں یاد رکھتا ہے، سارے ثواب کرتا ہے، تو برکت کس کو ہوگی؟ کرنے والے. فرمایا آپ لوگ یہاں کی سرزمین میں مدفون بزرگوں جنہوں نے اس بستی کو آباد کیا، ان کے حق میں اس سوال ثواب کیا کریں. ایک یاسین شریف پڑھ کر اس سے ان کو ثواب ملے گا اور فائدہ ہوگا اور آپ کو برکت ہوگی. درس اور تدریس میں، دعوت کے کام میں برکت ہوگی. حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک بزرگ سے بیعت کا تعلق ہو تو دوسرے بزرگ سے بیعت کی جا سکتی ہے؟ فرمایا ابتدا میں مناسب نہیں، کچھ مدت بعد ٹھیک ہے کہ جب دوسرا شیخ بھی اسی مسلک اور مشرب کا ہو، دونوں کا مزاج ایک ہو اور اصلاح کا انداز ایک ہو، تو دونوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے کہیں کہ اس نے زن میں اور اس نے عقیدت میں فرق آئے، تو کوئی عرض نہیں ہے. موجودہ دور کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فضلاء مدارس کو کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ حضرت فرمایا اس دور کا سب سے بڑا چیلنج، جس کو ہم ایک سے زائد بار بیان کر چکے ہیں، یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ذہن سے اسلام کے اور اس زبانے میں قابل عمل ہونے کا احساس ختم ہو گیا. جو بھی ان اسکولوں میں پڑھتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، تو اس کا اسلام پر اعتماد ختم ہو گیا. اسلام کو وظیفے کے طور پہ تو کر لیتا ہے، جیسے لوگ وظائف پڑھتے ہیں نا، برکت ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، آسانی ہو جائے گی. وظیفے کے طور پہ تو اسلام پہ کرتا ہے، لیکن آج کے اس نئی نسل کو اسلام پہ اعتماد نہیں، اسلام مجھے دنیا آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے. یہ اعتماد ختم ہو گیا. وظیفے کے طور پہ کرتا ہے، چلو ذرا برکت ہو جائے گی، ذرا سکون مل جائے گا، ذرا راحت ہو جائے گی، لیکن اسے یہ اعتماد نہیں کہ میری زندگی کی اور آخرت کی تمام مشکلات کا حل اسلام میں. نہ صرف میری بلکہ میرے بچے بچیوں کے لیے بھی جو مشکلات کا حل ہے اور پریشانیوں سے نجات ہے وہ اسلام میں. یہ اعتماد نہیں. تو فرمایا کہ اسلام کے زمانے اس زمانے میں قابل عمل ہونے کا احساس ختم ہو گیا، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات جانگزیں کی جائے کہ اسلام میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری طرح اس دور کا بھی ساتھ دے سکتا. تو فضلائے مدارس کے لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن سے مغربی تہذیب کا کھوکھلا پن معلوم. بہت سے انگریز مصنفین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ مغربی تہذیب ناکام ہو چکی ہے. پھر حضرت ان کتابوں کا ذکر کیا جن کی تفصیل گزر چکی. اسی طرح ہمارے فضلاء کے لیے یہ بھی ضروری ہے موجودہ زمانے کے تقاضوں سے واقف ہوں، اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات سے وہ بات کر سکیں. ہمارے ہاں جو انگریزی پڑھائی جاتی ہے یا دنیاوی تعلیم دلائی جاتی ہے، وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ دین کا پیغام ہر طبقے سے اس کی سطح کے مطابق پہنچا سکے، اور دین کی ترجمانی ہر مزاج اور ہر طبقے سے مناسبت کے ساتھ پہنچا سکے، اس سطح پہ آ کے ان سے بات کریں. اس لیے دنیا کی تعلیم نہیں کہ اس سے پیسے کمائے جائیں، نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے، اچھی تنخواہیں مل جائیں. دنیا کی تعلیم اس کا نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی کوئی سے اس کی سطح پہ آ کر اور اس کے اسلوب میں اور ان کی اصطلاحات میں سے آ کر اسلام کی بات کی. اس لیے ظاہر ہے جن مغربی طبقے نے اور جن مغربی مصنفین نے اس مغربی تہذیب کی کھوکھلا پن کا ذکر کیا، وہ اردو میں تو ہے نہیں، انگریزی میں. اور اگر آدمی انگریزی میں پڑھ کر ان کی خرافات کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ظاہر ہے اس کا فائدہ ہو. فضلائے مدارس کے لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن سے مغربی تہذیب کا کھوکھلا پن معلوم. اب تو ایک چیز چونکہ پڑھائی یہی جاتی ہے اور بچوں کے ذہن میں یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو مغربی تہذیب ہے، اس مغرب کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ مغرب میں جا کر رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور سب سے پہلا کام ان یونیورسٹیوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ بکاؤ مال پیدا کیا جاتا ہے، اس کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے. اب چاہے اسے انگریز خرید لے، ہندو خرید لے، سکھ خرید لے، عیسائی خرید لے، یہ بک جائے گا. ان تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے اس کے اندر دولت پرستی پیدا کی جاتی ہے، بکاؤ مال بن جاتا ہے، کوئی بھی اسے خرید لے. वो हिंदू की फैक्ट्री हो, ईसाई की हो, सिख की हो, यहूदी की हो, पैसा आना चाहिए, बिकाऊ माल। फुजलाए मदारिस की और तलबा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इतने कीमती बन जाएं और उनके अंदर कनात का ऐसा जोहर पैदा हो जाए कि दुनिया की कोई मंडी भी उन्हें खरीद न सके, उनके अकदार को, उनकी हक परस्ती को, उनकी हक गोई को। लेकिन ये तब होगा जब इनके अंदर कनात का जोहर होगा, जब इनके अंदर जुहद और ईसार होगा, तब ये इतने भारी हो जाएंगे कि दुनिया की कोई दौलत इन्हें खरीद नहीं सकती, वरना तो आदमी बिकता रहेगा, ये कीमत ही नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों में ये बात थी, कनात बहुत थी, रूह के सुबह खाया करते थे, लेकिन कोई लालच बड़ी से बड़ा मफाद उन्हें अपने मकसद से नहीं हटा सकता। बड़े लोग कीमत लगाया करते उनकी। अब अजीब बात है, हज़रत रबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला ने जब रुस्तम के दरबार में गए तो फटे हुए कपड़े पहने हुए, पिछड़े लगी हुई है तलवार पे, छिंगनी से सवारी है, सुपर ताकत है, उसका जर्नेल है, वहां जाकर क्या कहते बता है? हम आपको दुनिया से तंगी किसे निकालकर दुनिया की वसत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अजीब बात यह है, अगर वो ये कहते ना कि दुनिया की तंगी से निकालकर आखरत की वसत की तरफ लेके जाते हैं तो इतनी ताज्जुब की बात नहीं थी। तो सब मोमिन का ईमान है, दुनिया से जुड़े मोमिन। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम तुम्हें दुनिया की तंगी से हटाकर दुनिया की वसत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कौन सी वसत भी है इसके पास? तो खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और जिस अरब से वो आ रहे हैं वहां भूख के ठिकाने डेरे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उनकी सोच इतनी बुलंद थी ना, वो समझ रहे थे कि जो इनके पास है ना, ये ऐसा है जैसे किसी परिंदे को पिंजरे के अंदर चंद दाने खाने के लिए दे दी जाए। वो उनकी किसी चीज से मरऊब नहीं थे कि गाड़ी इनकी बड़ी है, कोठी बहुत बड़ी है, इतने बड़ी सल्तनत में बैठे हैं, इतना बड़ा महल है, सोना है, चांदी है, वो किसी चीज से मरऊब नहीं हो रहे। वो समझ रहे एक पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर इन्हें दाने दे दी गए, तो आओ हम तुम्हें इस पिंजरे से निकलकर आजाद जिंदगी गुजारने का सलीका दिखा दें। और हम जरा गाड़ी देख लें परेशान हो जाते हैं, कपड़े देख लें परेशान हो जाते हैं, किसी की कोठी देख लें परेशान हो जाते हैं। हम समझते हैं क्या मजे में, हालांकि वो अंदर डिप्रेशन में होगा। कैसी अजीब सोच थी उनकी, कपड़े हैं नहीं जिस्म पे, सवारी है नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और सामने से वाले कह रहे हैं दुनिया की तंगी से निकालकर हम तुम्हें दुनिया की वसत की तरफ लेके जाते। इतना इत्मीनान था उन्हें अपनी जिंदगी पर, और उन्हें इस्लाम की जिंदगी के ऊपर कितने दिल से अंदर से वो मुतमइन थे। हम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर यार ये किस चक्कर में फंस गए, हम किस चक्कर में फंस गए। कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा बस एकदम, तो ये वहां आती ही बीमारी जहां जुहद नहीं होता, जहां कनात नहीं होती, जहां ईसार नहीं होता, ये मुसीबत वहां आती है। और इसी कोई इंतहा नहीं है, इसी कोई इंतहा। जोत उसका नाम नहीं कि आदमी दुनिया की नेमतें इस्तेमाल नहीं, जोत उसे कहते हैं कि दुनिया की नेमतों की भूख न रहे। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो परेशानी कोई नहीं। चाहत ना हो अंदर, चाहत ना हो। اچھا آج کا طالب علم بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے دنیا والوں سے جب بات کرو نا تو جب ہم اچھی گاڑی میں جائیں گے نا تو رو پڑے گا رو. اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے اچھا تو رو پڑے گا رو. رو اس سے نہیں پڑتا. آدمی وہیں مائل ہوتا ہے جہاں اسے چیز نظر آتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا اور مادیت کا قتیل ہو اور شہید ہو اور زخمی ہو تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا جو سامنے والا بھی دنیا کا مارا ہوا ہو, وہ اس سے متاثر ہوگا جس کے پاس قناعت کا جوہر ہو, وہ اس سے متاثر ہوگا جس کی نظر میں دنیا کو مادیت کوئی چیز نہیں ہے, وہ اس سے متاثر ہوگا. اگر اس کے پاس یہ وہی بولے گا ٹھیک ہے ہم تھوڑے زخمی یہ بھی زخمی ہے, ہم مرنے کو ہیں زخمی یہ بھی ہے, اسے متاثر نہیں ہوگا. متاثر اسی عالم سے ہوگا اسی اللہ والے سے ہوگا جس کے پاس قناعت اور زہد کا جوہر ہوگا. یہ کیا یار یہ کیا ہے مشکل ہو جائے گی. آج ایک آیت پڑی گئی آخری آیت کا ٹکڑا ہے یہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اس آیت میں خطاب یہودیوں سے کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے لپیٹ کر لے آئیں گے. تو آج ساری دنیا کی یہودیوں کو بنی اسرائیل کے اندر لپیٹ کے لے کے آئے گا اللہ, سب کو وہاں اکٹھا کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ آیت ایک معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے غصے میں کہہ دیا ہے کہ آخری زمانے میں ہم تم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر ایک جگہ جمع کریں گے تاکہ تم سب کو ایک ساتھ ماریں. تو غور کرنے کی بات ہے یہودی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھے لیکن آج ہر جگہ سے سمٹ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. جئنا بکم لفیفہ. امریکہ میں بھی کچھ ہیں لیکن بالآخر سب سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. ایسی نافرمان خدا کی باغی قوم کوئی قوم نہیں, ان کو ایک زام ہے اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں نبی زادے ہیں کچھ بھی کریں جائز ہے کوئی پکڑ نہیں. یہ زام اور غلط فہمی کا شکار ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے جی نا بیکم لفیف ہم تم تو سب کو سمیٹ لیں گے ایک جگہ جمع کر دیں گے. کچھ دن پہلے فلسطین سے جو وفد آیا تھا اس سے ہم نے کہا کہ یہودیوں کی بنیاد سلالہ پر ہے رسالے پر نہیں, یعنی نسل پر ان کی بنیاد ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں سب مقدس اور محترم ہیں, ان کے پاس کوئی رسالہ نہیں ہے پیغام نہیں ہے. خدا کے یہاں نسب کا کوئی اعتبار نہیں بھائی, چاہے نسب جتنا عالی ہو اگر اعمال خدا کے احکام کے مطابق نہیں تو یہ عالی نسبی بھی کسی کام کی نہیں. تو یہ عالی نسب وہیں کام آئے گا جہاں اعمال بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو.